الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز وقال جل وعلا كما ورد في سورة آل عمران إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آج میں نے وہی تین آیات تلاوت کی ہیں جو پچھلے جمعے بھی تلاوت کی تھی اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری آج کی گفتگو پچھلے جمعے کی گفتگو ہی کا تتمہ یا زمیمہ ہے اور اس کی طرف توجہ اس لیے مبذول ہوئی کہ پچھلے جمعے کا جو خطاب تھا میرا اس کی تلخیص ہمارے جو رفیق کار ہیں نعیم عدنان انہوں نے تیار کی بنیادی طور پر تو یہ تلخیص ہوتی ہے ندائے خلافت میں اشاعت کے لیے لیکن انہوں نے روزنامہ اخبارات کو بھی بھیج دی تو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ کل وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں پوری کی پوری تحریر آ گئی تھی آج روزنامہ نوائے وقت میں پوری کی پوری نقل کر دی گئی ہے تو جنگ اور خبریں میں بھی ایک ایک قسط آدھا آدھا مضمون جو ہے وہ آ چکا ہے روزنامہ جنگ روزنامہ نوائے وقت میں اس پر جو اختلافی نوٹ لکھا ہے اس کے حوالے سے مجھے کچھ وضاحتیں کر دی تین نکات روزنامہ نوائے وقت نے اختلافی جو ہے وہ اٹھائے روزنامہ نوائے وقت کی جو حیثیت میری نگاہ میں ہے وہ میں پچھلی اپنے تقریر میں بھی عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بارہا میں نے کہا ہے تحریک پاکستان کے نقیب ہونے کی حیثیت سے روزنامہ نوائے وقت اور ادھر دان یہ گویا کہ سر فہرست تھے اور مجھے اب تک یاد ہے جب میں مسلم اسکول فیڈریشن کا ورکر تھا حصار میں ہائی اسکول کا طالب علم تو جس ٹرین سے یہ روزنامہ نوائے وقت کا بنڈل آتا تھا ہم اس کے انتظار میں اسٹیشن پر موجود ہوتے تھے تاکہ وہیں سے پرچے حاصل کریں اور لے کر دوڑیں اور شہر میں پھیلائیں اس حوالے سے مجھے میری نگاہ میں اس کی بڑی وقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بعض اصولوں کی بڑی سختی کے ساتھ پیروی کی ایک طرف تو پاکستان اور پاکستانزم جسے بھی کہا جائے یا جس کے لیے اس مبہم سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نظریہ پاکستان یا اس کو اگر اور زیادہ صحیح الفاظ میں اس کو تعبیر کیا جائے تو دو قومی نظریہ اس کے ساتھ اس کی وفاداری جو ہے وہ ہر شک کو شبے سے بالا تر ہے اس کے ساتھ ہی اس نے جمہوری اقدار کے لیے بھی ثبوت دیا اس بات کا کہ حمید نظامی صاحب نے بھی اپنے زمانے میں کافی بڑی جنگ مول لے لی تھی اسی جمہوری اقدار اور صحافت کے جو اصول ہیں ان کے لیے اور اس دور میں بھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں روزنامہ نوائے وقت ہے وہ قائم رہا ہے اپنے اس موقع پر کہ معاشی اللہ کا تسلسل جو ہے وہ اس ملک کے لیے مفید نہیں بہرحال جو تین نکات اس نے اٹھائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اس وقت ہوا تھا جبکہ جمال عبد الناصر انتقال کر چکے تھے اور انوار السادات کا دور تھا. اور جب وہ معاہدہ ہوا تھا تو مصری عوام نے, یہاں تک کہ مصری فوج نے بھی اسے پسند نہیں کیا. صحیح بات ہے, مجھے اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا, لیکن میں نے ذکر صرف جمال عبد الناصر کا نہیں کیا تھا اور کیمپ ڈیوڈ کا نہیں کیا تھا. میں نے ذکر کیا تھا کہ سوچنے کی بات ہے, پی ایل او نے ایک زمانے میں جس قدر سرفروشی کی داستانیں رقم کی تھی, جتنی بہادری کے کارنامے دکھائے تھے, وہی لیڈر اس وقت بھی تھا یاسر عرفات, وہی لیڈر آج بھی. مصر میں تو تبدیلی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, جمال عبد الناصر چلے گئے تھے اور انوار السادات کا دور تھا, لیکن یہاں پی ایل او میں تو وہی کا وہی شخص ہے. آخر کیا وجہ, اصل نقطہ جو ہے جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے جس پر میں نے زور دیا تھا کہ اصل سبب خزلان الہی ہے. یہ خزلان کا لفظ ذرا میں چاہتا ہوں اچھی طرح واضح کر دوں. یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ میں استعمال کیا تھا. ایک دعا ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. اے اللہ, ہر اس شخص کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو, اور ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق, اور اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے اور اس سے اپنی مدد جو ہے کھینچ لے. خزانہ کے معنی اصل میں یہ ہے دستکش ہو جانا, جو تیرے نبی کے دین سے دستکش ہو رہا, اور اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم کہیں ایسے لوگوں کے پھندے میں پھنس جائیں, مغالطے میں آ کر دھوکہ کھا کر. یہ خزلان الہی جو ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے, اور اس کا سبب کیا ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان قوم دنیا کی عام قوموں کی طرح قوم نہیں ہے, یہ امت مسلمہ ہے. علامہ اقبال نے جو کہا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. میں اسے آگے بڑھا رہا ہوں کہ اقوام مغرب کیا دنیا کی کسی بھی قوم پر آپ امت مسلمہ کو قیاس نہیں کر سکتے. جس قوم کو اللہ تعالی چن لے, پسند کر لے, اور اسے اپنے دین کی امانت عطا کر دے, اپنا کلام اس کے حوالے کر دے, اپنی شریعت اس کے حوالے کر دے, وہ قوم اس سرزمین دنیاوی میں اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے. اب اگر وہ صحیح نمائندگی ادا کرے, حق ادا کرے اس کا اپنے قول سے, اپنے عمل سے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, اس کی طرف سے ہر طرح کی جو نعمتوں کی بارش ہوگی. تو فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لیکن یہ قوم کے جو اللہ کے پیغام کی کسٹوڈین ہو, امین ہو, حامی ہو, مجھے اقبال نے کہا ہے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. ہم حامل قرآن تو نہیں رہے, جیسے قرآن نے کہا بنی اسرائیل کے بارے میں, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا. کا مثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو بے لال ہے, جو معاملہ ان کے لیے تھا وہی ہمارے لیے. تو جو قوم حامل کتاب الہی ہو, حامل شریعت خداوندی ہو, وہ گویا کہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے زمین پر. اور اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنے لگے, غلط نمائندگی کرنے لگے اللہ کے دین کی, اس کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ دنیا اسلام کی طرف اللہ کی طرف کھینچے اور کشید محسوس کرے, نفرت محسوس کرے, یہ کیا لوگ ہیں, اتنے گھٹیا لوگ, کیا ہوگا ان کا دین. جاج برنارڈ شا نے کہا تھا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں ہے، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذلیل قوم کو دنیا میں نہیں. یہ بہت بڑے دانشمند کی شہادت ہے، گواہی ہے. آخر کوئی وجہ ہے، پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ذلیل و خوار ہے. جی 7 میں نہ جی 15 میں کسی میں نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، کوئی حیثیت ہی نہیں. حالانکہ کل انسانی جو آبادی ہے اس حصے پر، اس کا پانچواں حصہ بلکہ اس سے زائد مسلمان. ہمارے وسائل دوسروں کے قبضے میں ہیں، ہماری پالیسیاں دوسرے بناتے ہیں. آج پھر خبر آئی ہے، اطمینان دلا دیا گیا آئی ایم ایف کو، ہم اپنے جو فائدے بنا کے آدمی کم کر لیں گے. جو آپ کا ہو، جو مائی باپ آپ کا ہو، ہم بجلی پر بھی 6% لگا دیں گے، 15% لگا، جو آپ کا ہو. یہ ذلت، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا اصل سبب یہ خزلانے الہی. اس لیے دیکھیے وہ آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بالکل یہ سمجھیے کہ ہجرت کے تقریباً فوراً بعد یہ سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں تو یہ گویا کہ سورہ بقرہ کا تتمہ ہے. ویسے یہ کہ قرآن مجید میں مصحف میں اس کا مقام بہت آگے ہے. اے ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم دبا دے گا. اور سورہ حج میں فرمایا والا اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. کیسے ممکن ہے اللہ مدد نہ کرے؟ اور جب اللہ مدد کرے، ان اللہ قوی عزیز، تو اللہ تو قوی اور عزیز ہے، زبردست. اس کی مضمون کو پھر سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا پشت پناہ ہو، تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. وہی یخذل کم جو بھی لفظ خزالہ یخذلو، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، تم سے دستکش ہو جائے، اپنی مدد سر کر لے تم سے، وہی یخذل کم تو من ذل الذی ینصرک من بعدہ، تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ یہ ہے اصل سبب، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے. اور اسی کی مثال ہے سابقہ امت مسلمہ یہود. چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، عید الفطر کی نماز میں میں نے جو یہاں تقریب کی تھی، پھر اس پر نوائے وقت ہی میں پھر میں نے سلسلے وار مضامین لکھے تھے جو کتابی شکل میں ہے. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. ہم سے پہلے بھی کوئی امت مسلمہ تھی نا؟ تو جو غالب نے کہا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی مریض بھی تھا. جیسے قرآن میں کہا گیا، نبی کہہ دیجیے ماں کن تو بنا میرا رسول، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی رسول آئے. اسی طرح ہم کو پہلی امت تو نہیں ہے، پہلے رسولوں کی امتیں تھیں. اور ہم سے متصل قبل امت موسیٰ میں نے تورات دی. قرآن مجید میں، ہماری کتاب میں، تورات میں نہیں، ہماری کتاب میں دو جگہ آیت موجود ہیں. چھٹے رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، پندرہویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے سورہ بقرہ کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو، احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. الفاظ کا جو گمبھیرتا ہے اس کا، اس کی طرف توجہ کی. انی فضلتکم علی العالمین، جو کہ تو یہ الفاظ دو دفعہ آ رہے تو آ رہے ہیں. لیکن اسی امت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤد غضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوک دی گئی، دے ماری گئی ان پر. جیسے کہیں دیہات میں کچی دیواروں کے اوپر اپنے تھوک دیے جاتے ہیں، ذلت اور مسکنت ان پر تھوک دی گئی. ضربت علیہم الذلت، وہ اپلا بھی جو ڈالا جاتا ہے زور سے مارا جاتا ہے تاکہ چمن جائے جا کر دیوار کے ساتھ. ظلمت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوک دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب سے گر گئے. آج یہ صورت حال ہے ہماری، اور اس کو اچھی طرح سے یہی نقطہ ہے جس پر توجہ نہیں کر رہے. میری اس پوری گفتگو میں اصل نقطہ تو یہ تھا، باقی یہ کہ کیمپ ڈیوڈ کب ہو گیا تھا، وہ جمال عبد الناصر کا دور نہیں تھا، انوار السادات، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ قوم وہی تھی، مصری قوم تھی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ عوام نے پسند کیا تھا نہ فوج نے پسند. پھر کیوں ہو گیا؟ سوال تو یہ ہے، پھر یہ ذلت کیوں، یہ رسوائی کیوں؟ پی ایل او نے اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں دی، ٹیرر جس کو کہتے ہیں دنیا میں، ان کا نام، ان کے باس جو ہے، ان کا نام جو ہے ٹیرر کی علامت بن گیا تھا. کتنے جہاز ہائی جیک کیے ہیں، کتنا کچھ کیا ہے، کتنے دھماکے کیے، پھر کیا بولے ہیں؟ اسی ایسے افراد کی گردن چکا لینی پڑی. پھر یہ آسلو ٹائپ معاہدہ کیوں ہو گیا؟ ٹریک ٹو نیگوسیشن جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل ٹریک ٹو کا معاملہ، براہ راست نہیں، بل واسطہ، اندر خانے، اوپر کچھ باہر کچھ، اوپر سے اوپا پوتی ہے، اندر سے وہ چیزیں طے پا رہی ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہی معاملہ جو ہے. اور یہ جان لیجیے کہ یہ صورتحال ایک ہی شکل ہے اس کے تبدیل ہونے کی. میں نے بارہا بیان کیا ہے، تو میرے مستقل مضامین میں سے ہے. جب تک کہ اس دنیا میں کم سے کم ایک سائزیبل ملک ایسا نہ ہو جس میں ہم اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کر کے دنیا کو دکھا سکے کہ آؤ دیکھ لو یہ ہے اللہ کا دین، پھر ریپرزینٹیشن ہو جائے گی، صحیح نمائندگی ہو جائے گی اللہ کی، کہ اللہ کا دین یہ ہے. آؤ کم سی یور اون آئیز. یہ ہے اسلام کی جو محمد رسول اللہ نے سیاست کا ہمیں درس دیا ہے. یہ ہے حکومت کا معاملہ، یہ ہے عوام کا معاملہ، یہ ہے معاشی انصاف، یہ ہے سماجی مساوات، یہ ہے قانونی اور عدالتی مساوات. آؤ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ صورتحال ہر دن نہیں بدلے گی، بلکہ زیادہ یہ سائے جو ہے ادبار کے اور ہمارے زوال کے اور فضلان الہی کے یہ اور گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ یہی وہ بات تھی جس کے لیے پاکستان کا تصور سامنے آیا تھا. میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ 1906 سے لے کے 1930 تک کی جو مسلم لیگ تھی، اس کا اصل جو تھیم تھا وہ صرف ایک تھا، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ. اس سے آگے کوئی بات نہیں تھی. 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے اس میں ایک نئی چیز داخل کی، اور وہ احیاء اسلام کا ایک خواب. جب انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے، یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے، دور ملوکیت میں سرمایہ داری آ گئی، دور ملوکیت میں جاگیرداری آ گئی، دور ملوکیت میں اونچ اور نیچ آ گئی، سب کچھ آ گیا، اسلام کا حسن تو ختم ہوا. اس کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. یہ تھا وہ مثبت جذبہ احیاء اسلام کا، کہ کتاب ملت بہدا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگو برتا ہے. یہ ہے جسے پھر قائد اعظم نے اپنے مین تھیم کی حیثیت سے اختیار کیا. ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کرے. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہماری ثقافت، سب چیزیں علیحدہ ہیں. ہم ان کا چاہتے ہیں گہوارہ بنائیں، دنیا کے سامنے اس کا نقشہ پیش کریں، نمونہ پیش کریں. یہ ہے اصل وہ مقصد جس کے لیے پاکستان کے لیے جدوجہد ہوئی، اور یہ نعرہ نہ لگتا تو پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا تھا. اسی معنی میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا باپ اسلام ہے. یہ نعرہ نہ لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جو 1946 کے الیکشن کے اندر وہ حیثیت مسلم لیگ کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو ہوئی ہے. لیکن یہ کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی نقطے کی طرف ہم غور نہیں کر رہے، سوچ وچار نہیں کر رہے. ہم نے پاکستان کو یا مسلمانوں کو ایک دنیا کے دوسرے قوموں کی طرح قوم سمجھ لیا ہے، پاکستان کو بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ملک سمجھ لیا ہے. حالانکہ کسی اعتبار سے پاکستان دنیا کے عام ملکوں کی حیثیت میں رکھنے والا نہیں ہے. جغرافیے کے خلاف بنا ہے یہ، ثقافت کے خلاف بنا ہے یہ، لسانیت کے خلاف بنا ہے یہ. جغرافیہ پنجاب کے میدان آپ نے اس طرح کاٹ دیے، دریا کاٹ دیے، دریا تقسیم کر دیے، یہ تو جغرافیہ کے مطابق ہے، یہ دریا تم لے جاؤ، وہ دریا ہمیں ہمارے ہیں، اور وہ دریاؤں جیسے جو ہے یہ لنک کینال بنی ہے، یہ دریا ہے، مشہور دریا ہے ہمارا سارا جو یہاں کا معاملہ ہے، جو یہ سمجھئے کہ جیولوجیکل معاملہ جو ہے اس کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے، پانی کے سوتے کے زیر زمین چلتے تھے، ان کا رخ ہوتا تھا دریاؤں کے رخ پر، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے درمیان میں یہ اتنی بڑی بڑی لنک کینال کھڑی کر دی ہے، جس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر یہ کہ یہ فلٹر ہو جائیں گی، جیسے ہمارے ڈیم کا معاملہ ہے فلٹر ہو رہے ہیں، اس وقت تو امریکہ جو ہے وہ تلا ہوا تھا کسی نہ کسی طریقے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مصالحت کرانے پر، اور اتنے بڑی رقم اس نے دی اور اس سے کہ یہ ڈیم بنے، آئندہ کیا ہوگا؟ اب تو امریکہ کو اتنی ضرورت آپ کی نہیں، یہ ڈیم فلٹر ہو رہا ہے، سب سنا لیتے لوگ، تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد جو ہے وہ وارننگ آ جاتی ہے کہ اتنے ہزار ٹن جو ہے وہ ریتا جو ہے روز آ کر جمع ہو رہا ہے اس کے اندر، جو پہاڑ بن رہا ہے سلٹ کے اندر، کیا ہوگا؟ جبکہ حال یہ ہے ہماری قوم کا جو قومیت میں تقسیم ہو چکی ہے کہ کالا باہر ڈیم کا نام تک نہیں نکال سکتے آپ، وزیر اعظم صاحب کی ناک لگنی گئی تھی جب انہوں نے ذکر کر دیا تھا کالا باغ ڈیم کا، پتہ نہیں کس اس میں گھمنڈ میں تھے اس وقت، کسی خاص کرنگ میں تھے کہ وہ نام، اب کہیں نام نہیں ہے، کہیں ہے آس پاس بھی کوئی تذکرہ ہے اس کا، اور ڈیم نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو صحرا بن جائے گی، جغرافیے کے خلاف بنا، پھر جو آج اب بسنت کے لیے وہاں سے چلے آ رہے ہیں، یہاں سے بیساکھی، یہاں تو ثقافت ایک تھی، زبان ایک تھی، یہ تقسیم جو ہے کسی لنگوسٹک بیسس پر نہیں ہے، کسی کلچرل بیسس پر نہیں ہوئی ہے، کسی جیوگرافیکل بیسس، صرف ایک بنیاد کا تو مذہب، اور اسی کو ہم نے پختہ کیا نہیں، مضبوط کیا نہیں، تو ان کا جو حشر اب ہمارا ہو رہا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے، اگر اس سبب کو نہیں سمجھیں گے کہ پاکستان دنیا کے عام ممالک کی طرح کا ملک نہیں ہے، اور مسلمان دنیا کے عام اقوام کی طرح ایک قوم نہیں ہے، جو امت مسلمہ کی حیثیت ہے خصوصی، اور پھر اس میں جو پاکستان کی اخصر خصوص جو ہے پوزیشن جو ہے پاکستان کی، اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہی ہے مدیر نوائے وقت نے کہ نوائے وقت کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے کیونکہ اس میں لکھا اپنے کہا تھا پچھلے جمعے کی خطاب میں کہ واجپائی کی آمد اور یہ مصالحانہ گفتگو وغیرہ اور کشمیر کے معاملے میں کچھ لوگ دو کے اصول کے مطابق جو بات ہو رہی ہے، گویا کہ کیمپ ڈیوڈ ہے جو ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اندر خانے مکیرے بات طے ہو چکی ہو، اب تو صرف یہ کہ اپنی اپنی قوموں سے منوانے کے لیے یہ سارا دھندا جو ہے کیا جا رہا ہو، غیر ممکن ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کے خلاف احتجاج میں نوائے وقت اور جماعت اسلامی آج ایک صف میں کھڑے ہوئے، اور میں نوائے وقت کی تعریف کی تھی اس وقت بھی، اس کی توہین نہیں کی تھی کسی بھی اعتبار سے، اس کی حیثیت کو کم کرنے کی میں نے کوشش نہیں کی تھی، لیکن یہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ نوائے وقت تو ہمیشہ سے اسی مقام پر ہے، البتہ جماعت اسلامی کے موقف میں تبدیلی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جبکہ جماعت اسلامی کے مؤسس بانی مولانا سید ابو العالی مودودی کا موقف کشمیر کے معاملے میں اور جہاد کشمیر کے معاملے میں مختلف تھا، یہ بات انہوں نے 100% صحیح کہی ہے، دیکھیے مولانا مودودی کا جو اس وقت کا موقف تھا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ مولانا مودودی جب سے عوامی سطح پر آئے تھے منظر عام پر، ایک مفکر اور مصنف اور داعی کی حیثیت سے، تو ایک دور وہ تھا جبکہ ہندی متحدہ قومیت کے تصور کے مقابلے میں انہوں نے مسلم قومیت کے تصور کو اجاگر کیا، وہی بات جو علامہ اقبال نے شروع کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا مودودی نے جن کو اللہ تعالیٰ نے انشاء پردازی کا خاص جو ہے اسلوب عطا کیا تھا، بڑی اچھی صلاحیت ان میں تھی، سادہ ترین الفاظ میں بہت عمدگی سے ایک بات کو واضح کر سکتے تھے، تو مسئلہ قومیت پر جو انہوں نے کتاب لکھی، پہلے وہ مضامین تھے اور اسے اس زمانے میں مسلم لیگ نے بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایشو پر کیونکہ قائد علامہ اقبال کے فکر کی ایک گویا کے توسیع کی مولانا مودودی نے، اسی بنا پر علامہ اقبال نے مشورہ دیا مولانا کو کہ آپ پنجاب میں آئے، کہاں بیٹھے ہوئے؟ حیدرآباد کی سنگلاخ زمین میں، وہ مسلم اقلیت کا علاقہ ہے، یہ مسلم اکثریت کا علاقہ یہاں ہے، وہ تب وہ آئے یہاں پر. بلانے والے مولانا مودودی کو پنجاب میں علامہ اقبال ہے. تو ایک دور تھا مولانا مودودی کا وہ. لیکن دوسرا دور جو ان کا آیا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مسلم قومیت مسلم قوم پرستی کی شکل اختیار کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک اختلاف کیا مسلم لیگ کے موقع سے. ان کا مسلمان ایک قوم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک متحدہ قومیت کے وہ ضم نہیں ہو سکتے، وہ تو اپنی جگہ اس میری بات ہو گئی، لیکن مسلمان ایک قوم نہیں ہے، مسلمان کے نظریاتی جماعت ہے. قرآن مجید میں کبھی مسلمانوں کو قوم نہیں کہا گیا، بلکہ مسلمانوں کو کہا گیا امہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس. امہ امہ کہتے ہیں، اما یا امہ کے معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. اسی لیے راستہ کو شاہراہ جو ہو اسے بھی امام کہا گیا، کیونکہ آدمی جب چل رہا ہوتا ہے کسی سڑک پر یا کسی شاہراہ پر تو قصد کر رہا، اسی کی پیروی کرتا چلتا جاتا اس کے پیچھے پیچھے. امام کا لفظ اسی سے بنا ہے. تو امت کہتے ہیں ہم مقصد لوگوں کی جماعت ہو جنہیں کسی ایک مقصد میں جوڑ دیا. تو مسلمان ایک ہم مقصد لوگوں کی اجتماعیت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے. اور قوم پرستی جو ہے اس کی بجائے انہوں نے پھر ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا نقشہ پیش کیا، جبکہ 1940 میں پاکستان ریزولوشن پاس ہو چکا، 41 میں مولانا مودودی جماعت اسلامی قائم کی. وہ مسلم قومیت یا مسلم قوم پرستانہ تحریک کے لیے نہیں، ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا نقشہ پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اسی کا مظہر ہے کہ 1948 میں جب پہلا جہاد ہوا کشمیر کا، تو ان کی وہ رائے سامنے آئی جو خالص اصولی اعتبار سے اسلام اور قرآن کی رائے تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ہے آپ کے قومی مفادات، ایک ہے قرآن کا عملی حکم. جو اصولی اسلامی جماعت اور تحریک کو لے کر چل رہا ہے اسے مقدم رکھنا ہے اسلام کے عملی احکام کو، جبکہ قوم پرستی میں قومیت میں کہیے جو میرے لیے درست ہے میرے لیے مفید ہے وہ صحیح ہے، جو میرے لیے مفید نہیں ہے وہ غلط. انہوں نے توجہ دلائی، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. انہوں نے کہا پاکستان کو چاہیے وار ڈکلیئر کرے، یہ نہیں کہ اوپر سے سفارتی تعلقات ہیں، محبت کی پینگیں بھی ہیں اور اندر خانے جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے ان کے خلاف ریشہ دوانی ہو رہی ہے اور لوگ جا رہے ہیں، یہ طریقہ اسلام کے مطابق نہیں. بڑا طوفان اٹھا تھا ان کے خلاف، واقعی یہ مجھے تو میں چونکہ نئے ہوش کا زمانہ ہے، میں گورنمنٹ پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا تھا اس وقت، 1948 کی بات ہے، اور مجھے اتفاق سے کہیں سے 1948 کا جو روزنامہ تسلیم جماعت اسلامی کا نکلتا تھا اس کے پورے صفحے کا فوکس ٹیک مل گیا ہے، جس میں مولانا مودودی کا طویل انٹرویو ہے اس پورے ایشو کے اوپر، میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اب میں دیکھوں گا سوچوں گا کہ اگر اسے میں شاید کر سکوں تو کر دوں. ان کا موقف کیا تھا؟ اصولی موقف تھا، ٹھیک ہے ہمارا حق ہے، حق ہے تو مسئلہ کرو یار، اللہ پر توقع کرو، توکل کرو، تم حق پر ہو اللہ تمہاری مدد کرے. لیکن یہ طریقہ نہیں، یہ تھا موقف مولانا مودودی. اس حوالے سے ان کا مدیر روایت کا یہ کہنا کہ اس وقت جماعت اسلامی کا موقف کچھ اور تھا، اب البتہ قاضی حسین احمد صاحب جو ہے وہ نوائے وقت کے موقف پر آ گئے ہیں، نوائے وقت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بات صحیح نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ 1951 میں خود مولانا مودودی نے پنجاب کے الیکشن کے میدان میں کود کر اپنی وہ اصولی اسلامی انقلابی حیثیت کو ختم کر دی. میری پوری کتاب اس موضوع پر موجود ہے، تحریک جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ. الیکشن میں آنے کے بعد اب جماعت اسلامی کی حیثیت ہو گئی اسلام پسند قومی سیاسی جماعت. اسلام پسند تو ہے لیکن اصل زور ہے قومی سیاسی جماعت کا. جبکہ پہلے تھی وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت. زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی کا مگر یہ کہ کشمیر پالیسی ان کی جو ہے وہ ہے کہ آپ نوائے وقت کے ساتھ یعنی قاضی حسین احمد صاحب بالکل نتھی ہو کر کھڑے ہیں اور صحیح ہے. بارہویں موضوع پر جو کچھ کے قاضی حسین احمد صاحب نے کیا ہے ان دنوں میں, اس میں ہر بھی کوئی شک نہیں کہ جماعت اسلامی میں ان کی قیادت میں اس وقت واقعتاً پاکستانی قوم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا ہے, ورنہ اس ملک میں تو کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھی. نوائے وقت ایک اخبار ہے, اس کے سر تو جماعت کے نہیں ہے, جماعت تو مسلم لیگ ہے اور مسلم لیگ کے چودھری اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں, اور وہ تو خود اس کیمپ ڈیوڈ کہہ لیں یا آسلو کہہ لیں, یہ اس کے اہم کردار ہیں اس وقت. تو واقعہ یہ ہے کہ اس قوم کی سطح پر, ایک تو اصولی بات اس کو چھوڑ دیجیے, قومی سطح پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد صاحب کی قیادت میں جو کچھ کیا ہے اس نے پاکستانی قوم کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا. ڈھائی گھنٹے تک روکے رکھنا واجپائی صاحب کو کہ حکومت انہیں نکال کر گورنر ہاؤس سے اور قلعے تک نہیں لے جا سکے, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی, بڑی ہمت کا ثبوت دیا. اس میں کوئی شک نہیں, اپنی جگہ پر جو ایک واقعہ ہے اس کو ماننا چاہیے. جو وہ موقع کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو واقعہ ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تم حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, چاہے اس میں بظاہر تو حکومت اور جماعت اسلامی ایک دوسرے کے مدے مقابل آ گئے ہیں, لیکن حکومت کو نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہوگا. اور وہ یہ نیگوسیشن آگے بڑھیں گی, گفتگو چلے گی, بارگیننگ ہوتی ہے, اور اس بارگیننگ میں ایک ملک کا سربراہ جو ہے وہ اگر یہ کہہ سکے کہ صاحب مجھے اپنے ملک کی رائے عاموں کو بھی تو آ کے دیکھنا ہے, میں آپ کے ساتھ کیسے کوئی معاملہ کر لوں گی جسے میں اپنے ملک کے عوام سے نہ منوا سکوں, یہ بات جو ہے اس کے قدموں کو مضبوط کرتی ہے. وہ قدم جما کر بات کر سکتا ہے, بارگیننگ کر سکتا ہے, جو ہے اس کے اندر اس کی ایک موقف کے اندر مضبوطی آتی ہے. البتہ جہاں تک وہ بات پکائی ہوئی ہے اس میں اگر تو انتظامیہ کا یہ موقف درست ہے کہ جماعت اسلامی نے وعدہ کیا تھا کہ 3 بجے منتشر ہو جائیں گے اور انتظامیہ نے اس پر اعتبار کر لیا, اسی لیے انہوں نے آگے بندوبست نہیں کیا تھا, لیکن یہ کہ اس کے بعد جماعت اسلامی نے وعدہ خلاف, اگر یہ صحیح ہے, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تو کوئی انکوائری جو ہوتی ہے باقاعدہ جوڈیشل انکوائری سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے کس کا غلط ہے, لیکن اگر یہ صحیح ہے تو بہرحال یہ چیز جو ہے اس سے کم سے کم یہ کہ دینی جماعت کا جو امیج ہے وہ یقیناً پھر مجموع ہوتا ہے. اسی طریقے سے توڑ پھوڑ اور تشدد کی ذمہ داری میرے نزدیک اصولی اعتبار سے جو جماعت پبلک ایجوکیشن کے لیے عوام کو سڑکوں پر لاتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پرامن رکھے اپنے ان لوگوں کو اور توڑ پھوڑ نہ کرنے دے. یہ جو ہمارے ہاں بات چلتی ہے تو کیا ضرور تو ہم نے نکالا ہے توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا, یہ بات غلط ہے. مجھے یاد ہے بالکل ابتدائی دور تھا, کانگریس کی تحریک بڑے زور شور سے اٹھی تھی بہار میں, ایک درست ہے کانگریس کا وہ وائلنٹ ہو گیا, پولیس والوں نے کچھ زیادتی کی, چورا چوری ایک جگہ کا نام ہے بہار میں, تو درست ہے وہ گیا اور اس نے کھانے کا یا جو بھی چوکی تھی اس کا گھیراؤ کیا, اس کو آگ لگا دی, 30 پولیس والے اندر جل کر مر گئے. گاندھی نے فوراً ایجوکیشن کا آغاز کر دیا, اس نے کہا اگر تم لوگ پیسفل نہیں رہ سکتے تو آم اور جن کے لیے میں تمہاری رہنمائی کرنے کو تیار تھی. اس کا موقع تھا پیسفل ایجوکیشن, نان وائلنٹ, نان کوآپریشن سے شروع ہوا تھا. نان کوآپریشن, ہم ہندوستان کا بنا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے, کیوں کوآپریٹ کریں ہم تو یہی اپنی جو ہے وہ دھاگا تکلے کے اوپر جو ہے چرخے کے اوپر اسے کاٹ کر بنائیں گے اور اسی سے ہم کھندن بنائیں گے اسی کو پہنیں گے. ایک دفعہ جو ہے دن میں تارے نظر آ گئے جب وہاں کے بل بند ہونے لگے, اب یہاں پہ سپلائی میں اتنی بڑی مارکیٹ کاٹن یہیں سے لے کر جاتے تھے اور کالج، پھر وہاں سے بنا کے کپڑا لاتے تھے تو کتنا قیمتی یہاں پر بکتا ہے، تو ہم خطے کریں گے نان وائلنس نان، اب کیا کہیں گے آپ اسے، کیا کرو بھائی، کیا اس پر حکومت کی طرف سے کوئی داروگیر ہوتا، کچھ بھی نہیں، تو نان وائلنس نان کوآپریشن سے شروع ہو کر پھر نان وائلنس ایجوکیشن سول ڈس اوبیڈینس، لیکن جب وائلنٹ ہو گئے تو گاندھی نے کال آف کر دی تھی موومنٹ، اسی میں یہ بات ہونی چاہیے، جو جماعت عوام کو لے کر آتی ہے سڑکوں پر اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کا نظم اتنا ہو کہ وہ کسی کو غلط حرکت نہ کرنے دے، ورنہ ذمہ داری اس کو لینی پڑے گی۔ بہرحال اتوار کے روز جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو خالص انتخابی کارروائی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ خسیالی بلی کھمبا نوچے، جو کچھ ان سے ہو گئی تھی کوتاہی، بقول ان کے کوتاہی کی بنیاد بھی یہ تھی کہ جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ 3 بجے منتشر ہو جائیں گے، لیکن 3 بجے انہوں نے نیا جو ہے وہ مورچہ لگا لیا، جس کی وجہ سے کہ وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم بھی اور وزیر اعظم بھارت بھی رکے رہے گورنر ہاؤس میں، یہ جو خسیانہ پن تھا ان کا اس کو انہوں نے تو اتوار کے روز اتارا، اس میں یقیناً شدید قابل مذمت ہے جو بھی معاملہ ہوا۔ تیسرا نقطہ جس پر کہ نوائے وقت میں میری اس تقریر پر کہ جو پچھلے جمعے کی تقریر تھی اور وہ پھر مضمون کی شکل میں آج اس نے شائع کیا ہے، اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مجھ سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ میں اپنی بات کو پورے طور پر بات نہیں کر سکتا، میرا سارا زور در حقیقت اس نقطے پر ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کا اسلامی تشخص مستحکم نہ کیا تو بھارت سے دوستی، مفاہمت، تجارت، سیاحت، ثقافتی اور کھیلوں کی آمد و رفت، اس کا سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی نفی ہو جائے گی، پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان ضم ہو جائے گا، اس لیے کہ ابھی تک تو ہم نے اپنا کوئی دینی تشخص جو ہے اس کو مستحکم تو کیا نہیں، وہی نظام وہاں ہے، وہی نظام یہاں، اب ثقافت اس میں کہ میں نے سونیا گاندھی کا جملہ کئی مرتبہ رپورٹ کیا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی پتہ کر لیا ہے پاکستان کو، اب یہ اور محبت کے زمزمے، حالانکہ ہندو قوم کی ذہنیت اچھی طرح سے اب بھی نہیں بن رہی ہے، حال یہ بھی کرکٹ کے میدان میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تو جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، 1 لاکھ کا مجمع تھا، 2.5 گھنٹے جو ہے کھیل بن رہا، پہلے انہوں نے کوئی 5-7 ہزار آدمی نکال دیے کہ شاید یہ ہے کہ جو مسکریئنٹس ہیں، اور پھر بھی وہی بوتلوں کی بوچھار اور وہی جو ہے شور اور ہنگامہ، 1 لاکھ آدمیوں سے جب اسٹیڈیم خالی کرا لیا گیا ہے، تقریباً صرف 250 کہتے آدمی رہ گئے، تب وہ گیم ہو سکا، مطلب وہ تو ہندو ذریعے تو آدمی اور موجود ہے جھوٹی تو، لیکن اس ہندو ذریعے کا تجربہ آپ کو وہاں ہوتا ہے، یہاں جو چلے آ رہے ہیں وہ دانشور ہیں، فنکار ہیں، وہ سفارتکار ہیں، ابھی آئے تھے سفارتکار، اور سفارتکاروں کی جو وہ وہاں کے جو ممبر جو پارلیمنٹ ہے ان کا اجلاس کو تو دوستی ہی دوستی، محبت ہی محبت، اخوت ہی اخوت، ہم ایک ہیں، ہمیں ہماری تہذیب ایک ہے، ہمارے رشتے وہ ہیں بڑے گہرے، جب وہ سارے راگ راہ آئیں گے تو آپ سمجھ لیجیے کہ پھر یہ کہ پاکستان، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس دوستی کے نتیجے میں شاید بنیا آپ کو ایک ٹکڑا کشمیر کا دے دے، میں ٹکڑا کیوں کہہ رہا ہوں، آج جو ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اگر آپ نے جنگ کے اندر وہ خبر پڑھی ہو کہ جو ایک اسپیشل اسٹڈی گروپ ہے امریکہ کا کشمیر کے ایشو پر جو امریکی حکومت کو مشورے دیتا ہے، گائڈ لائنس دیتا ہے، اور اس نے جو بھی مشورے دیے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے دانشوروں، بیوروکریٹس وغیرہ وغیرہ سے مل کر یہ مشورے مرتب کیے ہیں، اب وہ مشورہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا، کم سے کم ایک ٹکڑا ایسا رہنا چاہیے جو بالکل آزاد ہو، ساتھ جو دلی چلے سے باہر آ گئی، کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس رہے، باقی لداخ اور جموں جو غیر مسلم اقسیم کے علاقے وہ بھارت میں چلے جائیں، دہلی کو آزاد کر دیا جائے، ایک ٹکڑا ضرور ہونا چاہیے جو آزاد ہو، خود مختار ہو، اور جس کی ضمانت دے بھارت اور پاکستان دونوں، اور جہاں کے رہنے والوں کو سب کو ڈوئل نیشنلٹی کا حق ہو، وہ پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھیں گے اور انڈین پاسپورٹ بھی رکھیں گے، وہ جہاں چاہیں گے جائیں گے، ہندوستان میں بھی اور بھارت میں بھی جہاں چاہیں گے جائیں گے، پاکستان میں بھی جہاں چاہیں گے آئیں گے. اور وہ کہ در حقیقت اس میں جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے پھر امریکہ کنٹرول کرے گا پوری پبلک اوپینین کو، بھارت میں بھی اور پاکستان میں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیک ڈیوڈ جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹکڑا آپ کو پاکستان کا کوئی جو ہے مل جائے، لیکن اس کے بعد یہ کہ پورا کا پورا پاکستان اندیشہ ہے کہ ضم ہو جائے گا، ضم ہو جائے گا بھارت. اس میں بھی غور طرف بات یہ ہے کہ آخر آج ہم یہاں کیوں پہنچ گئے ہیں، کیمپ ڈیوڈ یا آسلو کوس کا وائدہ کیوں ہو رہا ہے. ذرا غور کیجئے، ایک ملک ہے جس کی معیشت کا دیوالہ اس درجے نکل چکا ہے. پچھلے دنوں ایک آرٹیکل میں نے دیکھا، کسی ملک پر اس کی حکومت پر اگر قرضے جو ہوتے ہیں داخلی اور خارجی دونوں، اس ملک کی جو جی ایم پی ہے گراس نیشنل پروڈکٹ، اس کے 40% کی حد تک رہے تو وہ قابل برداشت ہوتا ہے، وہ کمپیٹیبل ہے. 40 سے آگے بڑھ جائے تو خطرہ ہے. اور پاکستان میں یہ عدد 92% سے زیادہ ہو چکا. وہ خطرے کا خیال تھا 40%، اس کو ذرا دوڑا کیجیے تو 80%، اس سے آگے کریے 92% جو ہے ہم پر پاکستان کی حکومت کے جو قرضے ہیں داخلی اور خارجی، وہ کل جو ہماری نیشنل جو بھی آؤٹ پٹ جو بھی ہے پروڈکٹ ہے، کل اس کا 92% جو ہے وہ ہم پر قرض ہے. بتائیے نتیجہ کیا ہے؟ ہماری جان تو مٹھی میں ہے آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے. اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کون ہے؟ امریکہ کے ادارے. اور امریکہ کون ہے جس پر یہود سوار ہے؟ بات ختم ہے. کیسے چوں کرے گا؟ اپنی جو بھی حکومت کی ہے انہوں نے ابھی نواز شریف صاحب نے، سب سے بڑا کارنامہ تو یہی کیا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے، وہاں جا یہاں جا، وہاں سے قرضے لے یہاں سے لے وہاں سے لے، ڈیفالٹ سے بچ گئے. ساری محنت ساری مشقت اس پر ہے. اب وہ امریکہ نے کیا بنوا کر دیا ہے، کیا اندر خانے طے کرایا ہے، کیا کیا چیزیں ہوئی جس کے بعد اس نے لائن کلیئر دیا ہے، ایم او سی دیا ہے ورلڈ بینک کو بھی، ایم او سی دیا ہے آئی ایم ایف کو بھی، ایم او سی دیا ہے پیرس کلب کو بھی. نہ معلوم کہاں کہاں سے ایم او سی کے بعد وہ صورت ہوئی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے کہ ہم ڈیفالٹر نہیں بنے، ڈیفالٹ سے بنے. یہ تو ہمارا کمال ہے. وہ ملک کیسے کھڑا ہو رہا ہے سوچنے کی بات. اور اس میں میں نواز شریف صاحب کو اکیلے کو مورد الزام نہیں سمجھتا. ان کے دونوں ادوار جو ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور ان کا وہ دور بھی جبکہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، وہ بھی ان کا اپنا حصہ ہے. بے نظیر کے دونوں دور میں ان کا بھی حصہ ہے. لیکن یہ معاملہ چلا آ رہا ہے ہمارا شروع سے. قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. وہ فاقہ مستی وہ رنگ لے آئیے. بڑا فخر سے ہم سر اونچا کرتے تھے کہ بھارت تو پسمانہ ملک لگتا ہے. جب کوئی سیاح بھارت سے پاکستان میں داخل ہوتا تھا تو کہتا تھا اور خوش ہوتے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے پاکستان تو ایک ڈیولپ کنٹری ہے بھارت کے مقابلے میں. ہمیں معلوم ہوا کہ بھارت سے جب پاکستان میں آئے تو ہم ایک ترقی یافتہ ملک بنا گئے، اور پاکستان سے تو بھارت جاتے تھے اس بار پسمانہ ملک میں مانگ گئے. ان کے ہاتھ تھرماس نہیں ہوتے تھے. 50s کی بات کر رہا ہوں. جب میں جا کر منگمری میں نے پریکٹس شروع کی اپنی، تو ہمارے دوست تھے وہ جا رہے تھے پہلی مرتبہ ایسٹ پنجاب، اور وہ ٹرانسپورٹر تھے، ان کے دوست تھے سکھ جو ٹرانسپورٹر ہوتے تھے منگمری میں. تو انہوں نے چونکہ ایل بی ڈی سی جو ہے بہت بڑی اس وقت میں ہوتی ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہوتی لوور باری دواب، اور اس کے وہ سکھ تھے تقریباً سب کے سنبھالی. تو ان سے تو معلوم ہوا کہ آ رہے ہیں حاجی عبد الرحمان صاحب آ رہے ہیں ملنے کے لیے. تو ان کی طرف سے جو فرمائش آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے لیے تھرماس لے کر آئیے. تھرماس لے کر انہوں نے کہا کہتے ہم خود بھی بنائیں گے، نہیں استعمال کریں. انہوں نے اپنی معیشت کو مستحکم کیا. ہمارا حال کیا تھا؟ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. چنانچہ آج جیسا کہ میں نے کیا اعلان ہم نے کر دیا ہے فوج دفاع کا بھی بجٹ کم ہو جائے گا. فوج کی ڈاؤن گریڈنگ تو ہم نے پہلے کر دی تھی کہ ڈیٹے چیک کرنے پہ لگا دیا, یہ ڈاؤن گریڈنگ تھی, اب ڈاؤن سائزنگ بھی کرنی پڑے گی. جب بجٹ کم ہو جائے گا کیا ہوگا, یہ سب کچھ کیوں آ رہا, پھر سوچنے کی بات ہے. اصل سبب وہی ہے ہم نے اللہ سے منہ موڑا, ہم نے اللہ سے بے وفائی کی, ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں ملک دے, ہم تیرے نبی کا دین قائم کریں گے, تیرے دین کا بول بالا کریں گے, جو ہم نے نہیں کیا. نتیجتاً جو صورتحال ہے وہ میرے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے. اس صورتحال کا واحد حل یہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف کھلی بغاوت کی. وہ جو کبھی کہا تھا ٹیپو سلطان نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے, حد سے بھاگا بھاگ جو بھی ہو, بڑی ضرورت کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے. کھلی بغاوت کے سوا کوئی چاہ, ورنہ نہیں ہوگا جو ہو رہا ہے, کوئی حیثیت نہیں رہے گی ہماری, اب تو ختم ہو رہا ہے. سی ٹی بی ٹی بھی ہوگا, ایل پی ٹی بھی ہوگا, ایف ایم سی ٹی بھی ہوگا, سب ہو جائے گا. اور یہ جو ہمارے پاس ایک صلاحیت ایٹمک صلاحیت آئی ہے, یہ صرف ہماری اپنی نہیں ہے, ہمارے لیے اس کی اہمیت ہے بھارت کے مقابلے میں. لیکن اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ حیثیت دے دی تھی تو ہم امت مسلمہ, پوری امت مسلمہ کا ایٹمک وار ہم بن گئے. یہ تو ہمارے پاس پوری امت مسلمہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ملا تھا کہ ہم پوری امت کے اندر. اسی لیے جب ہم نے دھماکے کیے تو کتنی خوشی کے شادیاں نے بجائے گئے, آپ دو تین غور کیجیے, عوامی سطح پر کس قدر جشن منایا لوگوں نے, خوشی میں کہ ان کے سینے پر نور ڈل رہا ہے, اسرائیل ایٹمک پاور ہے, تو انہیں کم سے کم معلوم ہوا کہ مسلمان بھی کچھ ہے, اس کے پاس بھی ہے. یہ سارا رول بیک کروا لیا جائے گا, ختم. سی ٹی بی ٹی, ایل پی ٹی اور ایف ایم سی ٹی سب بولیں گے کیسے. یہ صورتحال جو ہے اس کے لیے صرف ایک حل ہے اور وہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف کھلی بغاوت, جس کے لیے لازم ہے کہ عوام میں قربانی کا, سختیاں جھیلنے کا, پیٹ پر پتھر باندھنے کا جذبہ بڑے پیمانے پر پیدا کیا جائے. یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی باتیں آپ سرچ کر رہا ہوں. ہمارے مسائل کا واحد حل نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف کھلی بغاوت, اس کے لیے لازم عوام کے اندر بڑے پیمانے پر قربانیاں دینے کا, سختیاں جھیلنے کا, پیٹوں پر پتھر باندھنے کا جذبہ پیدا کیا جائے. نمبر تین, یہ جذبہ اس ملک کے عوام میں صرف اور صرف اسلام کے حوالے سے پیدا کیا جا سکتا ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں. ابھی اس کے اندر ذرا لمحوں کے لیے مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی, اسلام کے نام پر آ پائیں تو بات ہی اور ہوگی, لیکن صرف ایک شرط ہوگی کہ لوگوں کو واقعی نظر آئے کہ ہاں آپ اسلام چاہتے ہیں, ہاں آپ اسلام پر خود بھی عمل پیرا ہو گئے. خالی نعرہ اسلام کا وہ اپنے معنی کھو چکا, اس کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی. اگر حقیقی بات ہو لوگوں کو سمجھ میں آئے تو پھر اس کا جذبہ جو ہے پیدا ہو سکتا ہے. اس صورت میں ظاہر بات ہے اللہ کی مدد بھی تو شامل حال ہوگی. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اللہ کے وعدے تو جھوٹے نہیں ہو سکتے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, اللہ لازما مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے. إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے, بس کش ہو جائے تم سے, اپنی حمایت اور حفاظت بھی ڈرا کر لے, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. اس وقت ایک صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں, جیسے من جانب اللہ ہمارے یہ ایٹمی دھماکے اور ایٹمی صلاحیت من جانب اللہ کی. یہ بڑا ہماری تاریخ کا کرٹیکل جنکشن ہے, بہت کچھ ہے. اچانک جو سوچ سامنے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے, چین کی طرف سے آگے بڑھ کر یہ آفر کہ ڈیفنس بینک پاکستان کے ساتھ اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے, جس پر تو امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. وزیر دفاع تشریف لائے یہاں پر چین کے, چھ سرونگ جنرلز حاضر سروس میں, جو جنرلز ہیں 6-7 تھے ان کے, اور ان کا یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آفر من جانب اللہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومت اور اس کے ذمہ دار اور کارپرداز لوگ ہیں اس کو نظر انداز کر دیں, اس لیے کہ ان کی خاص کنڈیشننگ ہو چکی ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب پھر امریکہ کے سیٹ لے جا رہے ہیں, اور خبر آ گئی ہے کہ وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے لوگوں سے بھی ملیں گے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بلجا اور ماوا ایک ہی ہے. فتح الدی رفیع قروب مرجن جو سارے ہوں رفیع ہیں, جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہو, تو دیکھیں گے کہ وہ انہیں گھسیں گے, انہیں کے اندر جائیں. یہ آفر اتنی اہم ہے, اتنی بر وقت آئی ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے اجنو علیہ بن نواز, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, مضبوطی سے تھام لو, اپنے دانتوں کے ساتھ پکڑ لو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی ہے. اسی اعتبار سے اگر مجھے جماعت اسلامی کے رول کے بارے میں اگر کوئی شکوہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ رول تھا کہ جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی قائم ہوئی تھی, اس نے قوم کے دھارے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے, میں بیان کر چکا ہوں, پہلا دور وہ تھا کہ متحدہ قوموں کے تصور کے خلاف مسلم قومیت کے تصور جو ہے مولانا مودودی نے, یا علامہ اقبال یوں سمجھیے جس کے کہ اصل پائنیئر ہیں, لیکن اس کو بڑے پیمانے پر عام کیا. پھر آیا کہ نہیں, مسلمان تو قوم نہیں ہے, مسلمان تو ایک بامقصد کی بات ہے, آئیڈیولوجیکل پارٹی ہے, امت ہے, ہمارا سارا کشمیر کچھ اس آئیڈیولوجی کی بنیاد پر ہے, اس دین کی بنیاد پر ہے, لہٰذا ہم تو دین قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ جو اس کے تاسیسی جو بنیادی نظریات تھے جماعت اسلامی کے, جن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو قومی دھارے سے علیحدہ کیا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی چاہے جماعت بہت دور جا چکی ہے, لیکن یہ کہ اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو, وہ فکر جو ہے اس کے جراثیم تو ان کے ذہنوں میں موجود ہے, نئے نئے ختم نہیں ہوئے. اس لیے بار بار خیال آتا ہے کہ قومی سطح پر تو شاید کچھ اور لوگوں کو بھی کام کرنے کی توفیق نصیب ہو ہی جائے, لیکن اس سطح پر آ کر جو بھی جماعت اسلامی کا رول تھا, بدقسمتی سے اس نے اس کو تج دیا, اور تحریک بھی کی ہے, اطلاعی ہے, اور کافی بہرحال کوئی بانیاں بھی ہیں, کافی لوگ ان کے زخمی بھی ہوئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی کہ لاپتہ بھی ہیں, اللہ عالم کیا صورت ہے, لیکن یہ کہ سب کچھ کیا ہے ایک قومی ایشو پر, دینی ایشو پر. اس حوالے سے چونکہ میں نے اس کو بھی اندر لکھا ہے نوائے وقت میں کہ سود کے مسئلے کے اوپر تو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جماعت اسلامی کو کوئی ایجوکیشن اگر کرنا تھا تو سود کے مسئلے پہ کرتے ہیں, لیکن میں نے وہاں پر ایک اور مسئلے کا اضافہ کیا تھا, اس کو انہوں نے بیچ میں سے جو ہے وہ ختم کر دیا. میں نے کہا تھا یہ بے حیائی کا طوفان جو آ رہا ہے, پرنٹ میڈیا سے بھی آ رہا ہے اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی آ رہا ہے, اس کے خلاف طریقے غلط ہے. تو انہوں نے کہا کہ سود کا معاملہ جو ہے, حالانکہ وہ بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے شکر کا مقام ہے کہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے, جس ہمت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے یہ بدیانتی کی بات ہے. فیصل سنجے کور فیصلہ دے چکی ہے, دوبارہ کیسے جا سکتے ہیں آپ اس کے پاس؟ جب ہمارے پاس آپ نے اپیل داخل کی ہوئی ہے, جب تک اس وکیل کا فیصلہ نہ ہو آپ جائی نہیں کر سکیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اس حکومت کو دستوری اور قانونی مشین کون سے ملے ہوئے, ہر جگہ مار کروائی, ہر جگہ تھپڑ لگے, فوجی عدالتیں بنا دی. بھائی یا تو آپ مارشل لا لگا دیجیے نا, مارشل لا ہو تو مارشل کورٹ مارشل بھی صحیح ہے, مارشل لا لگا دے نہیں, لیکن یہ کہ فوجی عدالتیں پائی تھی طالبات ہے, بہت بڑا گنگاٹے دار تھپڑ لگایا حکومت کے منہ پر, کہ جو اثرات بعد میں جو تقریر کر رہے تھے نواز شریف صاحب تو وہ سارے ظاہر ہو رہے تھے, اس کے جو اثرات تھے ان کے اعصاب جو جس طرح ہلے ہوئے تھے. اب ایک اور تھپڑ لگا رہا تھا, آپ کو سود کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمت دیے رکھے ہماری عدلیہ کو, اور یہ کہ سچ کہنے کی حق بات حق فیصلہ کرنے کی توفیق جس طریقے سے ہوئی ہے, بہت ہی لائق و ستائش ہے یہ فیصلہ. تو جیسا کہ عرض کیا کہ ان کا تو کام بہت حد تک ہو چکا ہوا ہے, صرف عوام کو دھوکہ دے متبادل. بھائی آپ کی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جس سے میں آپ کہتا ہوں کہ سفید ہاتھی ہے جو پالا ہوا ہے, خام خواہ اس کا خرچ ہو رہا ہے وہاں پر, کام وہ کر چکی اپنا, اب تو اس کا وجود ہی بیمانی ہے. سید کوٹ کے بعد اس کا وجود بیکار ہے, ریڈنڈنٹ ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن انہوں نے ساری آپ کو دے رکھی ہے سفارشات, کام کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا تھا کہ آپ کو متبادل نظام دے. فیڈرل سپریم کورٹ کا کام تو ایک تھا کہ یہ واقعتا ربا ہے یا نہیں, بینک انٹرسٹ ربا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ دے دیا اس نے کہ ہاں ربا ہے, یہ حرام مطلق ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس حوالے سے کام جو ہوا ہوا ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں پھر بہت سا کام ہوا, پھر خود انہوں نے راجا ظفر الحق صاحب کی سرکردگی کے اندر ایک اور کمیٹی بنائی, اس کی رپورٹ کو بھی بنا کے بیٹھے. بھلے کیا ہے وہ اوپر کا ورلڈ بینک, وہ آئی ایم ایف, وہ نیو ورلڈ آرڈر. اس لیے کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے, میں نے بارہا اس سے پہلے اس کو بیان کیا ہے, ایک کلونیلزم جو تھا جبکہ یورپ کی اقوام چڑھ دوڑی, فرانسیسی آ گئے, برطانوی آ گئے, شروع میں تو ہندوستان پر حملہ کرنے والے فرانسیسی بھی تھے, برطانوی بھی تھے, کوئی ڈچ بھی آئے تھے, سبھی لوگ تھے. پھر یہ کہ انگریز جو ہے یہاں پر قبضہ جمع کر بیٹھ گئے, ادھر جو ہے انڈونیشیا ملائیشیا کے جزیرے ملایا وغیرہ سماترا وہ ڈچ چلے گئے. یہ تمام اقوام آئی براہ راست قبضہ کر کے حکومتیں اپنی قائم کر کے بیٹھ گئے. یہ تھا وہ دور کلونیلزم کا جو اس صدی کے مست میں آ کے ختم ہو گیا. اب ایک نیا کلونیلزم آیا ہے کہ خامخواہ ہم کہیں جائیں اپنی فوج لے کر جائیں اور وہاں جا کر جو ہے ظاہر بات ہے کہ مقامی لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوگا نفرت کا کہ یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں, وہ ہمیں ماریں گے, ہم انہیں ماریں گے. آخر فائدہ تو ہمیں یہی لینا چاہیے نا, کہ مالی مفادات ہمیں عام کھانے ہیں, پیٹ بھرنے سے کیا فائدہ. وہ ہم ایک ایسا مانیٹری سسٹم بنا دیتے ہیں, ایسا مالیاتی نظام بنا دیتے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں جو ہے وہ کام کریں گی اور جو کچھ پیدا کریں گی اس کی ملائی ہمارے پاس آتی جائے گی, پنچھٹ کے اوپر وہ گزارا کریں گے. یہ ہے نیا عالمی مالیاتی استعمار. اب انہیں آ کر اپنے فوجی یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ڈان میں پچھلے دنوں ایک مضمون چھپا تھا, بہت عمدہ مضمون تھا. میں نے اس کے جو اس کوٹیشن کے انداز میں انہوں نے اس مضمون میں جملہ تھا, ایک وقت آئے گا دی لا ول گو آؤٹ آف اسرائیل اینڈ آل دی نیشنز آف دی ورلڈ ول پے ٹریبیوٹ ٹو اسرائیل. چھوٹا سا ملک اسرائیل وہ چونکہ وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اسرائیل, اور وہ ہوگا ان کی جو حدود ہے. یہ بھی میں پڑھ کر اس مضمون میں دیکھ کر میں حیران ہوا ہوں, میرے ان میں یہ بات نہیں تھی. آج تک اسرائیل نے اپنا قومی نقشہ شائع نہیں کیا. نقشہ شائع کرے تو پتہ چل جائے کہ یہاں تک اس کی حد ہے, وہ تو نہیں مانتے ہماری حد یہاں ہے. فرام نائل ٹو یوفریٹس ان کی کنیکشن جو ہے, ان کی جو اسمبلی ہے, اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے فرام نائل ٹو یوفریٹس دس لینڈ از یورز او اسرائیل, نیل سے لے کر اور دریا فرات تک اے اسرائیل یہ تیری سرزمین. لہذا وہ اپنا آفیشل تو نیشنل نقشہ شائع نہیں کرتے, تو اسرائیل نامکمل ہے جب تک کہ وہ نیل سے لے کر اور فرات تک نہ چلا جائے, تب نقشہ شائع کریں گے. اور اس وقت کیا ہوگا کہ قانون یہاں سے جائے گا پوری دنیا کے اوپر, احکام جائیں گے یہاں سے, یہ کرو یہ نہ کرو, فوج کم کرو, بجلی کا ٹیکس بڑھاؤ, 15% اور لگاؤ, ہمارے ہاتھ سے حکم جائیں گے اور پوری دنیا کی اقوام ہمیں ٹریبیوٹ پے کریں گی, وہاں سے چلا آئے گا. بس یہ ہے, یہ نظام دنیا کا ہے. اس کے خلاف بغاوت, ایم ڈبلیو او جسے میں نے کہا تھا, اس کے خلاف بغاوت جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ اس قوم کے اندر ابھی اسلام کے نام پر اگر کوئی انقلابی دعوت اٹھائی جا سکتی ہے، جس کے میں ہر اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے اہل اور اہم جماعت اسلامی تھی، افسوس یہ کہ وہ اس رول کو چھوڑ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، قومی سطح پر ایک رول ہے، اس کا میں نے خود آج کہا ہے کہ فرض کفایہ پاکستانی قوم کی طرف سے انہوں نے ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس کی تلاش میں یہ ایک اسلامی انقلابی متحدہ محاذ، اس کے لیے اب کوشش کر رہا ہوں۔ ہماری ایک کانفرنس جو ہے راولپنڈی میں ہو چکی ہے پچھلے اتوار کو، اچھے جو ہمارے چوٹی کے لوگ تھے اس میں شریک ہوئے ہیں، مولانا محمد خان شیرانی جمعیت علماء اسلام کے، محمد اکرم خان آوان جو تنظیم الاخوان کے ہیں، مولانا مختار گل صاحب جو تحریک اسلامی کے امیر ہیں، جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، پھر یہ کہ مقامی علماء میں سے ایک دیوبندی مسلک کے، ایک بریلوی مسلک کے، اور ایک اہل حدیث مسلک کے، ایک اچھا اجتماع تھا اور حاضری بھی بہت اچھی تھی۔ اگر کہ جو اصل مقصد ہے وہ اس میں مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آیا، سوچ اس رخ پر نہیں آ رہی ہے کہ ایک انقلابی اقدام کے لیے ہم کوئی خاص جو ہے متحدہ ماس بنائیں۔ بہرحال پرسوں انشاءاللہ تعالی دوسری کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ پشاور میں ہوگی انشاءاللہ، جس کا اشتہار جو ہے اس کے مقررین کے ناموں سمیت ندائے خلافت کا تازہ پرچہ جو اس میں موجود ہے۔ بہرحال اگر تو ہم یہ کر سکیں کہ اس ملک سے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، چاہے حالات کتنے ہی اس کے لیے نظر آ رہے ہیں کہ بالکل اس کے کسی طریقے سے بھی سازگار نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں غیب سے کوئی شکل ایسی پیدا ہوگی، چاہے اسے بوجھ جا کے، کہ اس رخ پر انشاءاللہ تعالی یہ ملک بڑھے گا۔ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اگر یہ نہیں کرتے ہم تو پھر اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، پھر چیخو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کتنی احتجاجی تحریکیں چلا لیجیے، جس رخ پر دان بہنا شروع ہو گیا ہے اس رخ کو سوائے اس کے طریقے کے کسی اور طریقے سے اس کے رخ کو بدلا نہیں جا سکتا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، اللہ کی طرف دوڑے اور لپکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔